خاص طور پر یہ ایغور جنگجوؤں کی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ای ٹی آئی ایم جس کے بارے میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, اس کا ایک مختصر سا پس منظر بھی بتائیے ہمارے سننے والوں کو, اور یہ بھی بتائیے کہ تازہ ترین جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں ان کو ختم کرنے کے لیے کتنی کامیاب ہوئی ہے اور کس حد تک اسے مؤثر سمجھا جا سکتا ہے ضرب عزم نام کے آپریشن کو.
کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. یہ جو اس وقت جو ایسٹ ترکمنستان کا جو علاقہ ہے, جو کہنے کو لگتا ہے کہ بہت ایک ریموٹ علاقہ ہوگا, لیکن اس کے جو باز گشت ہے وہ بہت دور تک سنی جاتی ہے
جی.
اور اس کا تعلق جو ہے وہ افغانستان, تاجکستان اور چین کے سنکیانگ منصوبے سے لے کر اس کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان کے جو فیڈرل ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں تک ملتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب افغانستان ڈی اسٹیبلائز تھا اور جب افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا, یہ ایک پورا خطہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں تھا, اور وہاں پر ایک طرح سے جس طرح نومیڈز ہوتے ہیں, لوگ ایک جگہ رکے دوسری جگہ رکے, یہاں گھر بنایا وہاں گھر بنایا, لیکن اور کئی جو ممالک اس میں اس سارے چیز میں انوالو تھے, جس میں امریکہ بھی تھا, چائنا, انڈیا, پاکستان, تو ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ ایک جگہ مرکوز نہیں ہو پا رہے تھے, جو کہ اب ہوئے ہیں بڑے عرصے کے بعد, یہ سمجھنے کے بعد کہ اگر ہم اس کو اپنے انٹرسٹ کو ایک جگہ نہیں رکھتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب بہت اچھے دوست بن جائیں یا کٹھے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ انٹرسٹ جو ہیں اس میں ہمیں اکٹھا کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور اس ریئلائزیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں, خاص کر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی جو بیکنگ ملی ہے انہیں سول سوسائٹی سے اور عوام سے, اس نے ایک ایسی قوت ارادی کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ممکن تھا. اور ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ جو کہ انتہائی غربت اور انتہا پسندی کا آپس میں ایک رابطہ ہے, اس رابطے کو منقطع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا معاشرتی نظام جو ہے اس کو مربوط کیا جائے جس میں لوگوں کے پاس امید ہو کہ ان کو کام مل سکے, ان کو روزگار مل سکے. اور اس لیے جو کوریڈور ہے جس کی ہم اکثر ذکر سن رہے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے بہت زیادہ, یہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے جس کو ریوائیو کیا گیا ہے, اور اس کوریڈور کی وجہ سے ایک ایسا پاکستان اور ایسا خطہ ابھر کے سامنے آئے گا جو کہ معاشی طور پہ مستحکم ہوگا, اور ان کے معاشی استحکام کی وجہ سے لوگ جو ہیں انتہا پسندی یا دہشت پسندی سے گریز کریں گے, کیونکہ دہشت پسند جو تھے ان کے پاس کوئی مربوط نظام نہیں ہے, نہ ہی وہ کوئی ایسا الٹرنیٹو دے پائے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہوگا یا ہمارا اقتصادی نظام ایسا ہوگا. ان کا بس ایک مقصد ہے کہ جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دو, اس کو انڈرمائن کر دو. اس لیے ان کے جو حمایتی ہیں یا ان کی اگر کوئی سمپتیز تھیں کسی جگہ پہ, کوئی ہمدردیاں تھیں ان سے, تو وہ اس دورانیے میں اس ایریے اس دورانیے میں اس دوران میں وہ یا تو کم ہو گئی ہیں یا کمزور پڑ گئی ہیں یا لوگ جو ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ ایک سنہری موقع ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور چائنا جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ بیکنگ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ چائنا نہیں چاہتا, جو کہ کسی بھی بڑی طاقت کا ہمیشہ ایک ارادہ ہوتا ہے کہ یا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ چائنا نہیں چاہتا کہ اس کے سرحدوں کے ارد گرد ایسے ممالک یا ایسے خطے ہوں جو ڈی اسٹیبلائزڈ ہوں یا جس میں کسی قسم کی خانہ جنگی ہو رہی ہو یا کوئی جنگ کا عالم ہو, کیونکہ اس سے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اسپل اوور ہو جاتا ہے. یہ وہ ریئلائزیشن ہے جو کہ انڈیا نے بھی کی ہے کسی حد تک, کہ اگر ہم ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں کسی ملک کو جو ہمارے ہمسائے میں ہیں, اٹ ول اسپل اوور, یہ اسپل اوور ہو کے ہمارے ہی سرحدوں کے اندر چیز داخل ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور خاص کر پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ذریعے جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو مستحکم کیا جا سکے, کیونکہ چائنا امریکہ اکثر وقت پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہندوستان یا انڈیا کے مقابلے میں اس کے یا تو دوست کم ہیں دنیا میں, یا یہ کہ جو ہیں ان کی کنڈیشن ان کی پاکستان پہلی پریفرنس نہیں ہوتا, اور پاکستان جو ہے وہ چائنا کی فی الحال اب تک ایک پہلی پریفرنس ہے اور وہ اس پوزیشن پہ قائم رکھنا چاہتا ہے. اور چائنا نے پھر ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو جو انسٹیبلٹی ہے اس خطے میں
اس کو کم کیا جائے, ختم کیا جائے اور قابو پہ آ جائے. جی جی پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلی خبر جو ایک اور ہے آج اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے مزید 5 مجرموں کی سزا کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا کے مطابق یہ جو سزائے موت کی جس کی توثیق کی گئی ہے ان میں مجرمان ہیں جو ہدف بنا کر اور فرقہ وارانہ قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے, اس کے علاوہ سنگین جرائم میں بھی. اس سے پہلے گزشتہ ماہ بھی جنرل راحیل شریف نے 7 دہشت گردوں کی موت کی سزا کی تصدیق کی تھی جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان میں سے 6 وہ لوگ تھے جو گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہلاکت خیز حملے میں ملوث تھے, اور اس کے علاوہ 2011 میں کراچی میں رینجرز پر مولک حملے میں ایک ملوث تھا. تو اس طرح کی یہ ساری سزائیں ہیں. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کافی تنقید کی جاتی ہے, اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. شمع آپ یہ فرمائیے گا کہ فوری طور پر ان فیصلوں سے اور سخت سزاؤں سے جو کہ پہلے عام طور پر اتنی تیزی سے نہیں دیکھی گئیں اور خاص طور سے فوجی عدالتوں نے یہ سزائیں دینے کا کام اب شروع کیا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ دہشت گرد عوامل کی حوصلہ شکنی ضرور ہوگی اس سے؟
بہشت بالکل ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اب نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ جب سے یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک شدت آئی ہے کیپٹل پنشمنٹ میں, چاہے وہ ملٹری کورٹس نے تو خیر ابھی 10-12 دی ہیں سزائیں, لیکن جو سزائیں عام کورٹس دے رہی ہیں تو اس کے بعد ایک ڈر اور خوف تو پیدا ہوا ہے, اور یہی ایک مطلب معاشرے کو ایک صحیح راہ پر لانے کا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کنوکشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جس طرح ہو رہا تھا کہ آپ کوئی بھی جرم کریں لیکن اس میں آپ کو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی, چاہے آپ 5 بندے ماریں یا 1 ماریں یا ریپ کریں یا جو بھی کریں, تو اس میں یہ تھا کہ وہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا تھا. اب جیسے ہی اس پر ایک دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو شدت پسند ہیں یا جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یا جو عام جو مرڈرز کر رہے ہیں ان کی بھی ایک کیو کے ساتھ سزائیں ان کو جو تھیں وہ ملتی جا رہی ہیں, تو وہ تو ظاہر معاشرے میں تو اس کا ہوگا ایک بہت ہی مثبت تبدیلی آئے گی. اور یہ ہے کہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا بھی پریشر آتا ہے فورن کا یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا, کیونکہ پاکستان ایک یونیک کیس ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم لوگ ایجپٹ یا بنگلہ دیش کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ یا سعودی عرب کی طرح کے کیپٹل پنشمنٹ جسٹ ایسے دے رہے ہیں. ہم ایک بہت ہی ایک جو وونڈیڈ سچویشن تھی اس کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ترقی کی راہ پر آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ دہشت گردی تھی یا جتنا بھی ایک لاکھ قانونیت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک ڈیوریبل اور دور
رس نتائج
ہوں گے. سوری میرا گلا آج خراب ہے.
مجھے معلوم ہے شمع, بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بھی طبیعت خراب تھی لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر فیضان ایک کوئک کامنٹ کریے, پھر افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی لندن سے ہمیں جوائن کر لیا ہے میر وائس افغان نے بھی. تو پروفیسر فیضان آپ کے خیال میں, جیسے کہ ابھی شمع بھی بات کر رہی تھیں, ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر جب بھی اس پہ نکتہ چینی کی گئی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے سزائے موت پر اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اس کو کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑے ہیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صورت سے کیے گئے, کیونکہ فوجی حکام یہ کہتے ہیں کہ عدالتی کاروائیوں میں مجرموں کو ان کی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور ان سزاؤں کے خلاف وہ اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے طریقے کار پر چلتے ہوئے ملک میں بہتر خطوط پر ایک نہ صرف ایک منصفانہ قسم کے جو مقدمات کے فیصلے ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے گا, بلکہ اس سے جو دہشت گرد عوامل ہیں یا جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی بھی کافی حوصلہ شکنی ہوگی؟ کس حد تک یہ مؤثر سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی کامنٹ
جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ جلدی سے ایک انصاف مہیا کریں لوگوں کو, لیکن میں ایک کوشن ضرور دینا چاہوں گا ہمارے جو یہ فوجی عدالتیں ہیں, یہ ہیں کہ شروع میں یہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے سلسلے میں, کیونکہ جن لوگوں کو ابھی تک موت کی سزا دی گئی یا سخت سزائیں دی گئیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی, سب کو پتا تھا کہ یہ لوگ وانٹیڈ ہیں, انہوں نے بڑے جرائم کیے ہیں, بڑے بربریت کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب یہ نظام آگے بڑھتا ہے تو یہ بہت سے معصوم لوگوں کو کچل دیتا ہے. اس کے خلاف میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, اس میں جو میڈیا کوآرڈینیشن کی جائے تاکہ جو فوجی عدالتوں کی جو سینکٹیٹی ہے اس کی جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو, کیونکہ اس کو ایک یا دو اگر کیس بھی خراب ہو گئے اس پہ پوری دنیا جو ہے اس کا پھر اتاب جو ہے وہ پاکستان پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ تمام چیزیں ڈی ریل ہو جائیں گی. اور اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے بہت سے لوگ ابھی تک اور ابھی بھی مصروف کار ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کا ابھی سے سدے باب کر لیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے حالات میں جو یہ ایک اچھا مومنٹم پیدا ہوا ہے جس میں جرائم پیشہ لوگوں کو پتا ہے کہ انہیں سزا ملے گی, یہ ختم نہ ہو پائے. کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا پھر اسی راہ میں ہم بڑھتے جائیں, اتنے بڑھ جائیں کہ پھر وہاں سے جب واپسی ہو تو ہم سب کو چوٹ لگ جائے.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رکے گا, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر نگرانی کا ایک مربوط نظام وضع کر دیا گیا ہے جس کے مثبت نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ان سداد منشیات کی کوششوں میں نوجوانوں کے کردار پر اسلام آباد میں بدھ کے روز ہونے والے ایک سیمینار سے وہ خطاب کر رہے تھے. یہ بتاتے چلیں کہ اس سیمینار کا اہتمام امریکہ سے تعلیم مکمل کرنے والے نوجوانوں کے ایک گروپ پاکستان یو ایس الومنائی نیٹورک امریکی سفارت خانے اور وزارت داخلہ نے مل کر مشترکہ طور پر کیا تھا. بلیغ الرحمان جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے برائے داخلہ امور انہوں نے یہ کہا کہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ پڑوسی ملک افغانستان میں منشیات کا ایک بڑا حصہ پاکستان ہی کے راستے دیگر ملکوں میں اسمگل کیا جاتا ہے جس میں اچھی خاصی مقدار پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں افغان تجزیہ کار ہیں اور لندن میں مقیم ہیں میر وائز افغان, ان سے ہم بات کریں گے, ان کی رائے لیں گے. آئیے ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں. جی ارسلان جی گلرخ آپ یہ ذرا سنوائیے گا بلیغ الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں.
ڈرگز کی سمگلنگ ہے وہ پاکستان کے تھرو جب ہوتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے یا دوسرے یورپین کنٹریز کی طرف سے, جو آج کل ایکسٹیسی اور مختلف قسم کی ایسی ڈرگز ہیں جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں پریکرسرز اور کچھ ایلیمنٹس ہیں جو یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں بنائے جاتے ہیں اور یہ نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے بنائے جاتے ہیں, تو ان کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ ہونا یا یہاں کنزیوم, تو وہ چیلنج ہے. اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو زیادہ اسٹرانگ کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس سے بہتر نتائج آ رہے ہیں.
یہ تھے بلیغ الرحمان صاحب بتا رہے تھے وزیر داخلہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو افغانستان پر بھی اور پاکستان پر عائد ہوتی ہے کہ اس سمگلنگ کو روکا جا سکے. السلام علیکم میر وائز.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے, ایک بڑا مجھے اس سوال اس صورتحال کو دیکھ کر ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اگر سرحدوں پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک مربوط نظام متعارف کرایا جا سکتا ہے تو کیا سرحد کے دونوں طرف جو دہشت گرد بستے ہیں یا دہشت گرد عوامل ہیں ان کے اوپر نگرانی نہیں رکھی جا سکتی؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جہاں تک منشیات کی بات ہے یہ لوگ وزیر صاحب خود بھی یہی کہتے ہیں کہ یورپ سمگل کیا جاتا ہے یہاں سے پاکستان کے راستے, تو یہ واضح بات ہے جب لوگ سمگلنگ کرتے ہیں منشیات کی وہ سرحدوں کی زیادہ تر سرحد پار کر کے وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مال لے جا سکتا ہے. دراصل بات یوں ہے کہ افغانستان میں منشیات کی کاشت کرنے کی جو جس کے لیے جو طریقہ کار ہے اسے اس کا مدد کرنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور دنیا والوں کو بھی, تاکہ وہاں پہ اس کام کی جو منشیات کی کشت جو وہاں پہ تریاق کا جو کشت ہوتا ہے اس سے جلوگیری ہو جائے. جس حد تک سرحد کی بند کرنے کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی حالات میں بند ہو جائے. ایران کی سرحد
نہیں نہیں سرحد بند کرنے کی بات نہیں میر بھائی صاحب سرحد بند کرنے کی بات نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں سرحد بند کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے انہوں نے کہا انٹیگریٹڈ ایک سسٹم انہوں نے یعنی نگرانی کا ایک مربوط سسٹم جس کو انہوں نے متعارف کرایا ہے. میرا سوال اس سلسلے میں یہ تھا کہ اگر سمگلنگ کو روکنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کوششیں کی جا سکتی ہیں تو دونوں ملک ایک دوسرے کی سرحدوں کے اندر بسنے والے جو دہشت گرد ہیں جو در اندازی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا کوششیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس طرح کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی؟
کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے امریلی سوری آپ لوگوں کا وائس جو وہ کٹ رہے ہیں, مجھے سوال کا صحیح سنائی نہیں دیتے آپ لوگوں کا سوال, درمیان میں آواز آ رہا ہے, اگر ہو سکے تو آپ ریپیٹ کیجئے پلیز.
میں آپ, ہاں جی, میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان اسمگلنگ کو روکنے کے لیے نگرانی کریں سرحد کی, اور اس کے لیے مربوط انہوں نے نظام انٹروڈیوس کر دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مربوط نظام کیا جا سکتا ہے متعارف, تو کیا دہشت گرد جو ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے پھر پہلے ملک میں جاتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ایسا نظام نہیں ہو سکتا؟
کیوں نہیں ہو سکتا, کرتے نہیں ہے. ان دونوں ملکوں کے حکام پہ تو اعتراض یوں ہے کہ جب بارڈر مینجمنٹ ہوا تھا کرزئی کے دور میں, حامد کرزئی کے دور میں, یہاں لندن میں ان لوگوں کا ایک کانفرنس بنا ہوا تھا, تو اسی میں بارڈر مینجمنٹ کے ناطے انہوں نے دہشت گردی کو بھی اسی میں رکھا ہوا تھا. اب جب افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستان میں ہو رہی ہے یا اس ڈیورنٹ کے آس پاس جہاں پہ بھی ہوتے, اگر منشیات کو رکنے کے لیے سسٹم بن سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دہشت گردی کے لیے کم نہ ہو جائے, کام نہ دے یا اس کے لیے بن نہ سکے.
جی, میرا یہی سوال تھا.
بات یہاں پہ نہیں ہے, بات یہاں پہ ہے کہ افغانستان میں کچھ عرصے سے جو اختلافات ابھر چکے ہیں پاکستان کے خلاف, اور وہاں پہ میڈیا بیس پہ یا وہاں پہ جو موجودہ لابیز ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی منہ بند کرنے کے لیے بھی اشرف غنی گورنمنٹ یوں کوشش کرتے ہیں کہ چلے ایک نئی راستہ اپنا لیتے ہیں, ایک نئے راستے کے ناطے بات کرتے ہیں. اگر منشیات کی رک تھام کی بات ہو جائے تو
دوسری بات بھی ہو سکتی ہے.
وہ اتنی مضر چیز نہیں ہو سکتا جتنی مضر چیز دہشت گردی ہے, اور یہ لوگ لگی ہوئی ہیں دہشت گردی ایک جگہ میں پڑی ہوئی ہے, وہ منشیات کی کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. اگر منشیات دہشت گردی کم ہو جائے تو گورنمنٹ کا جو اثر رسوخ ہے وہ دور دراز علاقوں تک جا سکتے ہیں, منشیات کا بھی رکتام ہو سکتا ہے, وہ ممکن ہے کہ افغانستان کے اندر بھی یہ رک سکے, اور وہاں پہ جو لوگوں کو کام مل جائے وہاں پہ اگر جھگڑا نہ ہو تو ظاہر ہے جہاں پہ کام ہو تو لوگ منشیات کا کاشت نہیں کرتے, ہم
یا دہشت یا انتہا پسندی کی طرف بھی نہیں جاتے. اچھا, یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میر باز صاحب میرا ایک اور سوال ہے اسی کے ساتھ, کہ افغانستان نے, یہ ایک طرف تو یہ بات ہوئی ہے, دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ایک دعوے کو مسترد کیا ہے. پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو افغانستان میں کی مخالف دہشت گردی کی کاروائیاں تھیں, پاکستان نے ان کو روکنے کی بڑی مناسب کوششیں کی اور ان کو روک دیا ہے. تو گزشتہ روز ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ ہفتے میں بات چیت کا بھی امکان ہے, کہ دو ممکن ہے کہ بحال ہو جائے بات چیت بھی, لیکن اگر دونوں ملکوں کے, لیکن افغانستان اس دعوے کو رد کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, پاکستان نے مکمل طور پر ایسی کوشش نہیں کی. تو اگر دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس طرح کا ہے, یعنی اعتماد کا فقدان ہے, تو پھر بات چیت کے امکانات کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی میر بھائی, آپ سن رہے ہیں مجھے؟
سے کم ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا لازمی ہے ان لوگوں کے لیے. اگر اعتماد نہ کر لے تو راستہ یہ کیا ہے, تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور جس حد تک افغان حکام کا کہنا ہے, افغانستان میں دو تین اہم نکات ہیں جس کی وجہ سے افغان حکام پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کا ہونا, اور ابھی تو یہ پبلک ہو گئی, لوگوں کو یہ پتہ چل چکی ہے افغان گورنمنٹ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کی کم سے کم کچھ تو کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر میں جو لابیاں موجود ہیں وہاں پہ جو پاکستان مخالف کھڑی ہے جو لوگ ہیں, وہ اپنی گورنمنٹ کو, یعنی مطلب افغان گورنمنٹ کو پریشر ڈال رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلے جانا چاہیے جس طریقے سے پاکستان افغانستان میں جانا چاہتے ہیں. تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یوں ہے کہ کئی بار افغانستان نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ کر انہوں نے فیصلے کیے ہوئے, وہ بدقسمت قیمتی سی پاکستان کی طرف سے اس فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے جو کہ افغان حکام کو انہوں نے اور ان کی اعتماد جو پاکستان نے کھو دیا ہے. اور افغان حکام کچھ ان فیصلوں کی مثالات بھی دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں موجود طالبان کے خلاف اگر پاکستانی ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہو سکتے تو افغان طالبان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا. تو ان کی ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے انٹیلیجنس کا جو شیئرنگ کا کوئی معاہدہ ہوا تھا جو افغانستان
میں
بہت
بڑے ہنگامے
ہوئے, اسی کے نتیجے میں یہ لوگ یہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں اس طرح کی انفارمیشن نہیں مل سکتی کہ پاکستان میں ایک بڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور ان کا معنی یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو پاکستان جو طالبان افغانستان میں کچھ کرنا چاہتے تو انہیں پتہ چلتے. تو سب سے بڑا شک جب نکلا یا سب سے بڑا جو افغان حکام پیچھے ہٹ کے چلے گئے وہ کابل کی جو بڑا دھماکہ تھا شاہ شہید میں جو ہوا تھا, اس دھماکے کے بعد وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس دھماکے کی جب پلاننگ ہو رہا تھا پاکستان میں تو پاکستان نے افغان حکام کو کیوں مطلع نہیں کیا, یا اس کے علاوہ انہوں نے اس میں اس کی ممانعت کی, اس دھماکے کی ممانعت کی, اس نو کی باقی جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ان کی میں مدد کیوں نہیں کرتے. تو افغان حکام کا ایک شک تو یہ ہے. دوسرا افغان حکام پاکستان پہ یہ شک نہیں کرتے کہ وہ پیس پروسیس میں یا کسی بھی پروسیس میں یہ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے. جب میری بات ہوتی ہے افغان حکام سے تو وہ یہی کہتے, باقی لوگوں کو بھی شاید آپ کو بھی یہی کہا ہوگا کہ ہمیں ان کی خلوص پیشہ کی جو
خلوص
مدد کرتے وہ خلوص دل سے نہیں کرتے.
اس وقت تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا. جی بہت بہت شکریہ. میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر فیضان سے ہم اس سلسلے میں ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہوں گی, جو مائیگریشن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. پروفیسر فیضان, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی امبیسیڈر سوزن رائس پاکستان کے دورے پر تھیں اور انہوں نے خاص طور پر پاکستان پہ زور دیا ہے اس بات کے لیے, ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ عمل شروع کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو وہاں پر موجود ہے اس کے خلاف بہتر طور پر مزید کارروائی بھی کی جائے. جبکہ سرتاج عزیز جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے لیے, انہوں نے کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بھی کسی طرح کی رعایت نہیں برتی گئی اور ضرب عزب کے دوران ان سب گروپوں کے ساتھ اسی طرح نپٹا گیا ہے, ایک ہی ہاتھ سے اور ایک ہی مساوی طور پر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سارے تناظر کے اندر پاکستان اور افغانستان کے آگے بڑھنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس ہفتے کے دوران ممکن ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سرتاج عزیز وہاں پر جائیں کیونکہ وہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان کے لیے.
جی, اور بہشت آپ کو معلوم ہے کہ اس دوران میں پاکستان نے جو یہ مسرائز تھیں ان کو وہ ثبوت ہی مہیا کیے گئے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں اور افغانستان میں اور خاص کر پاکستان کے کچھ ایریاز میں علاقوں میں را جو ہے انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کتنی متحرک رہی ہے اور انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا تعلق تھا جو کہ کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز پہ بھی خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے اس وقت, اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کے ارد گرد کے جو اسٹیٹس ہیں ریاستوں کا تعلق ہے اس میں اس وقت بنگلہ دیش جو ہے اس کو ایک طرح سے انڈیا کی سیٹلائٹ اسٹیٹ سمجھا جانے لگا ہے, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان ایسی کوئی ریاست بنے, اور یہ ایک بہت بڑا اس کا دفاعی موقف ہے جس سے ہٹنا پاکستان اگر چاہے بھی تو ہٹ نہیں سکتا. اور یہ وہ بات چیت ہے جو بڑے دو ٹوک انداز میں ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی میرے ذرائع کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو سرحدی کشیدگی ہے اس میں کمی آئے گی, کیونکہ انڈیا میں ایک نئی ریئلائزیشن ہے کہ بھئی اگر ہم اس راستے پر جاتے رہے تو نتیجہ وہی رہے گا جو پہلے ہے, مگر اس دفعہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو اور پاکستان اور افغانستان کے تعلق کا جو بیچ کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دو طاقتوں کو جو کہ علاقائی طاقتیں ہیں پاکستان اور انڈیا کو کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچنا پڑے گا, ورنہ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ یا ادلے کا بدلہ کا جو سلسلہ ہے یا کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی نام پر کسی نہ کسی گروپ کے ذریعے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جاری رہے گا. تو اور اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے اور جو پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے لیے انڈیپینڈنٹلی تعلقات بنانا اور اس کو قائم رکھنا یہ ایک مشکل بات ہوگی اگر ان کی ڈیپینڈنس کسی بھی تیسری طاقت پر رہی. پاکستان یقیناً جو ہے وہ جیسے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی وہی کھیل کھیلتا ہے جو اور لوگ کھیل کھیلتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا, سو بدنامی جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آتی ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک اور علاقہ ہے جس میں پاکستان کو فوکس کرنا پڑے گا. البتہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو وفد آیا تھا اس وفد کے جو بات چیت پاکستان میں ہوئی ہے اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جنگ کی صورتحال سے اوپر چلا جائے کسی طریقے سے, کیونکہ اور بہت سے علاقے ہیں جو کہ سٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان, چائنا, انڈیا, افغانستان اور خاص کر انڈیا, چائنا اور پاکستان جو ہے ان کا بہت سی ضرورت ہے اور علاقوں میں جہاں پر ان کو اپنے ریسورسز, ان کے وسائل کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ مشرق وسطی جو ہے وہ ایک پک رہا ہے اور کوئی معلوم نہیں کہ کس طرف کیا چیز جو ہے وہ غلط ہو جائے. تو امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں کے ٹیمپریچر نیچے رکھے جائیں, اور پاکستان, انڈیا اور افغانستان جو ہیں وہ تین ایسی ممالک ہیں جن کو کسی صورت کسی نہ کسی صورتحال سے ایک نقطے پہ جمع ہونا پڑے گا, چاہے وہ ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں, ایک دوسرے سے دشمنی برقرار رکھیں جیسے بھی رکھنا چاہیں, مگر یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس نتیجے میں ایک ایسے بیلنس آف پاور فارمولے پہ راضی ہوں تاکہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق, ہمارے ساتھ تھے بفلو یونیورسٹی سے. پروفیسر فیضان, آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کے لیے میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں. آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی انہی پروگراموں کے اندر دوبارہ. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, یورپ اور اس کے بعد مشرق وسطی میں. خاص طور سے آج ہم بات کریں گے ایک خاص موضوع کے اوپر کہ یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن میں داعش ہے, افریقہ میں الشباب ہے, نائجیریا میں بوکو حرام ہے, ان کا پس منظر کیا ہے اور ان کا جو دنیا بھر میں ان کا امپیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ دور دور سے خاص طور پر داعش کو جوائن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس کے لیے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں پروگرام میں اپنے اگلی سیگمنٹس کے ساتھ.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت حاضر خدمت ہے یہ پروگرام جہاں رنگ لے کے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم پروگرام کے تقریباً آدھے حصے کی طرف پہنچ چکے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں یورپ میں جو مائیگریشن کا ایک بحران ہے. یورپ میں مشرق وسطی خصوصاً شام اور افریقہ سے نقل مکانی کر کے آنے والوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. یہ مسئلہ ایک بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ کچھ یورپی ملک اس کو انسانی بنیادوں پر حل کرنا چاہتے ہیں, جن میں جرمنی اور فرانس سر فہرست ہے, جبکہ کچھ دوسرے یورپی ملک پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کی حمایت نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس بھی اپنی وجوہات ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کی گنجائش نہیں بنتی. ابھی بھی ترکی کے ایک خبر رساں ادارے نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ ترکی سے یونان کے جزیرے کوس کے لیے روانہ ہونے والی دو کشتیاں ڈوبنے سے کم 11 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں, جن کے بارے میں خیال یہی ہے کہ ان کا تعلق شام سے تھا. اس کے علاوہ مشرقی یونان کے ایک جزیرے سے 1800 تارکین وطن کو ایک جہاز کے ذریعے منگل کی رات یونان کی سرزمین پر بھی لایا گیا. صورتحال کافی مخدوش ہے. یہ جو کشتیاں جن میں جہازوں میں وہ لوگوں کو لایا جاتا ہے ان کی حالت خراب ہوتی ہے, پھر مختلف ملک جو ہیں ان لوگوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دیتے ہیں. ان تارکین وطن میں جو افریقہ سے اور مشرق وسطی سے آتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور کافی ان کی حالات خراب بھی ہیں. تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں شمع جنید جو ہمارے ساتھ لنڈن سے, اور یہاں سے احتشام نظامی صاحب ہیں. شمع, آپ یورپی ملکوں میں تارکین وطن کے اس مسئلے کے بارے میں تازہ ترین صورتحال بتائیے, خاص طور پر یورپی یونین جو اس سلسلے میں اجلاس کرنے والی ہے اس میں کیا توقعات اس سے رکھی جا سکتی ہیں؟
بہجت, ابھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جرمنی سیکھ کر رہا ہے کہ یہ شیئرڈ برڈن ہے جس میں ای یو کو مشترکہ طور پر ڈیل کرنا چاہیے اس پورے کرائسس کو, کیونکہ برطانیہ ریلکٹنٹ ہے دو وجوہات سے, کہ ایک تو یہاں پر ویسے بھی یورپین جو لیگل امیگرینٹس ہیں ان کا بہت زیادہ پریشر ہے, اور دوسرا برطانیہ یورپ سے نکلنے کی بات بھی کر رہا ہے, 2017 کا جو ریفرنڈم انہوں نے پروپوز کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو جرمنی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آیا ہے, آسٹریا کی طرف سے پریشر آیا ہے کہ یہ جو سارا صورتحال ہے یہ ہم سب کو مل کر دیکھنا چاہیے اور یہ شیئرڈ برڈن ہے. اس میں اب یہ ہے کہ آفرز آ رہی ہیں کہ جس طرح جرمنی آفر کر رہا ہے, کچھ فن لینڈ نے کہا ہے, لیکن وہ نمبر ابھی بہت کم ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کس طرح, جس طرح آپ کو اگر یاد, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ دو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑا ریفیوجی کرائسس ہے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ تھا کہ صرف یورپ کے ودن مائگریشن ہو رہی تھی, یہاں پر یہ ہے کہ افریقہ اور ایشیا سے بھی آ رہے ہیں لوگ جو داعش کی وجہ سے. تو یہ ان کی اکانومیز پر بہت بڑا اثر پڑے گا, لیکن کون سے ملک کیپیبل ہیں, کس طرح سے کر سکتے ہیں, کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں, وہ ویانا میں کانفرنس ایک ہوئی تھی لاسٹ ویک. اب بھی یہ ہے کہ یوویٹ کوپر کہہ رہی ہے کہ ڈیوڈ, جو یہاں پر لیبر لیڈر ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیوڈ کیمرون کو آگے بڑھنا چاہیے اور ریلکٹنس ہٹانی چاہیے. ڈیوڈ ملی بینڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک مشترکہ کرائسس ہے, ہم سب کو مل کر ڈیل کرنا چاہیے گا. تو ابھی جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا ای یو کنٹریز میں کہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. جب تک یہ لوگ اسٹریٹجی نہیں بناتے تب تک یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیل بھی نہیں کر سکتے اس وے سے کہ کس طرح سے کرائسس کو ہینڈل کیا جائے.
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھیں. شمع خاص طور سے آج تو میں اور بھی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی پھر بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے میری
دقت ہو رہی تھی مجھے بولنے میں, لیکن آئی ہوپ کہ میں
نہیں, آپ کی آواز بالکل ٹھیک لگ رہی تھی لیکن مجھے اندازہ تھا اس بات کا. بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. لنڈن سے ہمیں منظر وسیم بھی جوائن کر چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب کو, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. نظام صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انسانی بحران ہے جس کے بارے میں کافی تفصیل سے شمع نے بتایا ہے, اور خاص طور پہ کہ کیا کیا چیز ہو رہی ہے, اور یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی یونین کے خود اپنے اندر اختلاف رائے ہے کہ ان تارکین وطن کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, آپ یہ فرمائیے گا یہ انسانی بحران ہے, اس سلسلے کو انسانی بنیادوں پر دیکھتے ہوئے یورپی ممالک کو کس طرح کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ابھی شمع کہہ رہی تھی کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. یورپی یونین کا اجلاس اس سلسلے میں ہونے والا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں.
جی بہجت, اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ آؤں آپ کا شکریہ, اور آپ سے میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا. شمع کی طرح میری بھی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے, لیکن بہرحال آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہے, اور یہ عنوان موضوعات ایسے ہیں کہ جس پہ ضرور بولنے کو جی چاہتا ہے.
بہت شکریہ نظامی صاحب, میں سچ مچ آپ لوگوں کی یہ اس کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بیماری کے باوجود, آپ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے بیچ دن کے وقت نکالتے ہیں, بہت شکریہ.
تو نہیں چلیے اب آئیے
موضوع کی طرف آئیے. جی
جی, اصل میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ایک دم سے ابھر کے آیا ہے, یہ اصل میں مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں جاری جنگوں اور ظلم و جبر سے تنگ آ کر ہزاروں تارکین وطن جو شمالی یورپ پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, وہ اصل میں جا کر وہاں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو جو
بہتر زندگی گزار سکیں.
جو ایک عذاب آیا ہوا ہے یہ جو انتہا پسند تنظیموں اور جنگوں کی وجہ سے,
خانہ جنگی ہے, تنازعات ہیں,
بالکل بالکل
تشدد ہے.
اچھا یورپی یونین کے ممالک اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں اور سفارتی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو بڑا مشکل ہے جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس بحران نے پناہ گزینوں کے متعلق پوری یورپین یونین کے نظام میں موجود جو سقم ہے, جو کمی ہے, اس کو نمایاں کیا ہے. یعنی وہاں جو ایک سسٹم ہے ڈبلن ضابطہ, اس کے مطابق پناہ گزینوں کو اس ملک میں پناہ حاصل کرنی چاہیے جہاں وہ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو افریقہ سے اور مشرق وسطی سے آ رہے ہیں مشرقی یورپ کی طرف پناہ گزین, وہ ایک ملک میں جاتے ہیں, وہاں کے قوانین کے مطابق اور وہاں کے جو حالات ہیں ان مشکلات کی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ان کو وہاں پہ بنا نہیں دے پا رہی ہیں, जिसकी वजह से उनको आगे की तरफ जाना पड़ता है और वो ज्यादातर यूनान और जर्मनी और फ्रांस की तरफ रुख कर रहे हैं या बरतानिया जाना चाहते हैं। तो यूरोपीय यूनियन को जो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो पनाहगजीनों के मुतालिक जो कवानीन हैं उसमें कुछ तब्दीली लाएं। और दो डायमेंशन हैं इसमें हैं इनको रोकने के लिए, इन मसाइल को। एक तो जो मशरक वस्ता में जो इस वक्त परेशानियां हैं जो दाइश की वजह से और दूसरी इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमों की वजह से, उसका किला कमा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तमाम दुनिया को इस पर यकजा होना चाहिए और उसके खिलाफ जंग और बहुत जल्दी और हंगामी बुनियादों पर जंग करके उन लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के अवाम उनको कम से कम सुकून पहुँचाना चाहिए, कम से कम, ताकि वो अपने मुल्क से जो परेशान होकर और मायूस होकर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं उसको उसका तदारुक हो। और दूसरी तरफ जो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो तारिकीन वतन को पनाह देने का मामला है उसमें यूरोपीय यूनियन को यकीनन अपने कवानीन में तब्दीलियां लानी होंगी। और दूसरी बात यह है कि अक्वामे मुत्तहदा को एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, अक्वामे मुत्तहदा जैसे अदारे को बहुत मुतहर्रिक बनाना पड़ेगा, इसलिए कि आप देखिए अफगानिस्तान में जो तारिकीन वतन इतने साल के बाद भी वो अब वहाँ से
अभी हाँ जी पनाहगजीनों का मामला तो जाहिर है जी सारी दुनिया भर में ये ऐसा है। एक और क्विक कमेंट करिएगा फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि इन अफराद को यूरोप तक पहुंचाने के वादे करने वाले बहुत सारे स्मगलर भी हैं जो बड़े बुरे अंदाज में इन लोगों को लाते हैं। आप समझते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कड़े जाब्ते बनाए जाएं और इनके लिए कोई ऐसा तरीके का वजा कर दिया जाए जो इनके मुल्कों से इनको बाजाबता तौर पर लेके जाए मुख्तलिफ मुल्कों में, क्या ऐसा करने की कोई सूरत नहीं हो सकती?
अब्बाजत मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि आप तारीख उठा के देखिए ये जो हिजरत वाली तारीख है कि न सिर्फ ये यूरोपीय यूनियन में मशरक वस्ता में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी जो माइग्रेशंस हुई हैं उसमें इस किस्म के ग्रोह इस किस्म के ग्रुप्स ज़रूर सामने आते हैं और वो लोगों को स्मगल करके लेके जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि जिन ममालिक में ये महाजरीन जाते हैं उन ममालिक की हुकूमतों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनको कबूल करना पड़ेगा, तभी तो जाके गैर कानूनी तरीके के जो काम है उनका तदारुक हो सकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे एहतशाम निज़ामी साहब, और निज़ामी साहब का भी तबीयत आज अच्छी नहीं थी, हम इनसे माजरत करते हैं कि हमें फिर दोबारा प्रोग्राम में इनको ज़हमत देंगे, कल इनसे बात नहीं हो सकी। और आइए अब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि हमने कहा और इसके लिए हमें कुछ वक्त दरकार था। और आज हमारे साथ इस्लामिक स्टेट या दाइश एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ फांसियों का तसव्वुर है, कत्लो गारत करी का, हौलनाक तरीकों से इजा देते हुए सर कलम करने की वारदातें, ये सारे तसव्वुर जुड़े हैं। आइए जायजा लेते हैं कि दाइश की इब्तदा कैसे हुई और दुनिया भर से जो लोग इस इंतहा पसंद तंजीम में शिरकत के लिए निकलते हैं उसके असबाब और अवामिल क्या हैं। हमारे साथ मशरक वस्ता के लिए दो इंतहाई मोतबर तजियाकार हैं। सिराज वहाब न सिर्फ हमारे प्रोग्रामों का एक मुमताज नाम है बल्कि अरब न्यूज के सीनियर एडिटर भी हैं, और इसी तरह लंदन से वेस्टर्न अफेयर्स के एडिटर हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज आपका भी, आप लोगों से मेरी बात होगी। तो गुज़श्ता कुछ बरसों से हम इंतहा पसंदी और इसको जन्म देने वाले अवामिल पर बात करते आ रहे हैं, शिदत पसंद तंजीमों के बारे में तफसील भी बताते हैं अपने सुनने वालों को, तजियाकारों से मुख्तलिफ अंदाज में सवाल करते हुए मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सिराज साहब आज ये जरा क्विक कॉमेंट करते जाइएगा, ये बताइए कि दाइश या इस्लामिक स्टेट की बुनियाद कब और कैसे इसने पहली दफा बाज़ाबता तौर पर अपने आप को मुतारिफ कराया?
देखिए दाइश जो असल नाम था वो तो सीरिया के अंदर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसके बाद ये मंजर आम पर ये तंजीम आई है, लेकिन इससे पहले जो इसकी जड़ें थी वो अलकायदा से मुंसलिक थी, जो अबू मुसाब दरकावी जो इराक के अंदर जिन्होंने एक कत्ल गारतगिरी का जो है एक बाजार सरगर्म करके रखा हुआ था, तो ये उसके जो है तमाम सारे वो जो उनके फॉलोअर्स थे मुसाब दरकावी के, उनका अलकायदा से भी कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था, इससे कि वो अपने आप को बड़ा मुश्किल में पाते थे अलकायदा से। तो ये जो इनकी जो जड़ें हैं इस वक्त वो मुसाब दरकावी के जो फॉलोअर थे वो, اور اس کے بعد پھر جو 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 وہ سنی ایلیمنٹ جو بات پارٹی کا بات پارٹی سے جو جس کی جو ہے جڑیں پیوست تھیں, لیکن نئی حکومت میں جو جب ان کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو وہ بات پارٹی کے وہ تمام سارے سولجرز اور وہ صدام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے, اس لیے کہ ان کے مقاصد بالکل ایک تھے کہ جو بھی سینٹرل گورنمنٹ وہاں پہ عراق میں تھی اس کو ویک کیا جائے. اور جب سیریا کے اندر اسد بشار اسد کے خلاف جب ایک جو عرب سپرنگ ہوا جس کے اندر لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, تو اس کے اندر جو ویکیوم ہوا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں کمیونٹی نے وہاں پر کوئی رول ادا نہیں کیا, تو اس کے بعد داعش کو پنپنے کا بہت زبردست موقع ملا اور وہیں سے ان کی جو ہے جلے اور ایک اثر رسوخ
بڑھتا گیا. اچھا منظر, آپ یہ بتائیے گا کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے رویوں کی ہم بات تو کرتے ہیں, آج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ داعش کے اندر آخر ایسی کیا کشش ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو اس خون ریز گروپ کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ یہ مہم جو ہی ہے یا زندگی میں مقاصد کا فقدان ہے یا کچھ اور ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جیسے اسی طرح سے راج صاحب کوئی کوئی جواب دے رہے ہیں, اسی طرح کوئی بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں.
جی, سب سے تو اس ان کی اٹریکشن کی دو تین ریزنز ہیں. ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی قبضہ کیا اس علاقے کے اوپر, تو انہوں نے تقریباً مارچ کے اندر رقہ میں قبضہ کیا, پھر موصل اور پھر اور آگے چلتے گئے, اور پھر انہوں نے تقریباً جون 2014 کو اسلامک کیلیفیٹ کا یا خلافت کا اعلان کیا. تو اسی طرح ہم پہلے چلے جاتے ہیں تو اس وقت اتنی ان کو اٹریکشن نہیں, اٹریکشن تھی, لوگ آ رہے تھے, لیکن اتنی زیادہ ان کو باقی دنیا کے اندر مسلمانوں کی سے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی تھی. تو جو ہارڈ لائنر اور الٹرا رائٹ مسلم تھے وہ ہمیشہ سے, جب سے خلافت 1924 سے توڑی گئی تھی تب سے ہی ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ خلافت دوبارہ شروع کی جائے. تو انہوں نے یہ ایک ویکیوم جو تھا اس کو اویل کیا اپرچونٹی کو, اور یہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا, جس کی وجہ سے ایک تو ریزن یہ تھا جو اسلامک مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے ان کو لگا کہ ایک اسلامک خلافت ان ریئل سینس بن گئی ہے, تو وہ ان کے لیے بہت بڑی اٹریکشن, ابھی تک ایسا ہی چل رہا ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ کچھ ہارڈ لائنر تھے اور بہت سے جو تھے جو کہ انڈر ورلڈ کی سمجھ لیں یا پھر جو قانون کے غلط طرف لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان گروپس کے ساتھ مل گئے, اور ایک عجیب سا ایک آرمی کریٹ کر دی گئی اور اس آرمی کو فائنینسز بھی مل گئے, اس کی وجہ سے وہاں پر ان کو انہوں نے یہ تک یہاں پر آفر کر رکھا ہے کہ جو ان کو جوائن کرے گا تو ان کو سرٹن اماؤنٹ ہر مہینے ایز اے تنخواہ بھی دی جائے گی. تو یورپ میں اور افریقہ میں اور جہاں پر بھی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو وہ اپنے لیے ایک جہاد سمجھ کے تو کچھ لوگ اس طرف کو جانا شروع ہو گئے, اور جس کی وجہ سے ان کے پاس اب پیسے بھی ہیں, ان کے پاس لڑنے کے لیے لوگ بھی ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, تو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ تقریباً ایگزسٹنس کے اندر ڈیفیکٹو سی بن گئی ہے.
اچھا سراج, آپ یہ بتائیے گا, آج ہم انتہا پسند تنظیموں اور جماعتوں کی بات پہلے کر رہے ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, الشباب ہے, بوکو حرام ہے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع حکمت عملی کافی تیار کی جاتی ہے, لیکن لگتا ہے کہ طاقت کا استعمال ان کی قوت یا منفی ارادے کو استعمال کو توڑنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوا. اور کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں بہت طاقت ہے, تو کیا یہ بتائیے کہ انتہا پسندی کی جس سطح پر یہ گروپ اور تنظیمیں ہیں, کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان ہے؟ کسی طرح سے بات چیت ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کو مین فولڈ میں لایا جا سکے اور یہ انتہا پسندی کو ترک کرنے کی کوشش کریں اور مصالحت پر آمادہ ہوں؟
دیکھیے, دو جو ایلیمنٹس اس وقت داعش میں ہیں ان سے تو کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا ہے. صرف اس کا جو ہے ریسپانس اور اس کا سولوشن یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر جو ہے پولیٹیکل ویکیوم ہے, اگر پولیٹیکل ویکیوم لبرل فورسز سے اور ڈیموکریٹک فورسز سے پر نہیں کیا گیا اگر تو پھر وہاں پر اس طرح کی جو ہے تنظیمیں جو ہے ہر وقت پنپتی رہے گی. بھائی القاعدہ کا ہم یہ سمجھتے تھے کہ القاعدہ جو ہے اس کے بعد اب اور کوئی ایسی تنظیم نہیں آئے گی, تو اس سے بدترین فارم میں جو ہے وہ داعش ہمارے سامنے آئی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ وہاں اس جگہوں پہ پنپتی ہیں ایسی تنظیمیں جہاں کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے, یا جہاں سینٹرل گورنمنٹ ہے لیکن اس وہاں پر جسٹس کا فقدان ہے یا کہ اس نے جسٹس کا کام نہیں لیا, یا وہاں پہ ایسی جگہ جہاں پورے بڑے پاپولیشن کو برتر اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا یا اقتدار سے اس کو دور رکھا گیا. تو یہ تمام ساری جو چیزیں ہیں اسپیشلی یعنی آپ دیکھیے صومالیہ کے اندر الشباب جیسی ایک تنظیم اچانک ابھرتی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی جگہ جو ہے مہیا ہو جاتی ہے, اسٹیٹ اس کو مل جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اپنا رول ادا کرے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اگر ایسی جگہوں پہ اگر اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو ظاہر ہے وہاں پہ جو انتہا پسند ہے وہ اس کو ٹیک اوور کریں گے, کیونکہ وہاں پہ ویکیوم ہے, اور ظاہر ہے ویکیوم ہمیشہ ویکیوم نہیں رہتا, اس کو کوئی نہ کوئی دوسری طاقت اس کو پر کر دیتی ہے. داعش کے ساتھ سب سے بڑا جو ہے جو پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایک ایسی انتہا پسند تنظیم جو ہے وہ ہے جس کے پاس ایک پورا اسٹیٹ ہے, اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کا اپنا بجٹ ہے, وہ اپنے لوگوں کو سیلریز دے رہے ہیں, اس کے پاس آئل کی ریسورسز اس کے قبضے میں ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک انتہا پسند تنظیم کے ہاتھ میں اتنی سب ریسورسز ہیں, اسٹیٹ ہے, اس لیے اس سے جو ہے ڈیل کرنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن اگر مان لیجیے اس وقت آج بھی اگر سیریا کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی رول ادا کرتی ہے اور جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے اور جو رولر وہاں پر ہے, یہ جو رجیم ہے جس نے یہ ان سب ایسی چیزوں کو جو جنم دیا ہے, اگر وہاں پر اس کو ہٹایا جائے, پولیٹیکل پروسیس شروع کیا جائے اور لبرل فورسز کو ان کی حفاظت کی جائے, ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کو پروٹیکشن دیا جائے, تو کوئی مشکل بات نہیں کہ داعش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ملٹری بھی اگر آپ ختم کریں گے تو ملٹری ہر سولوشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اس کا کوئی سیاسی لاہ عمل ہونا چاہیے. اگر آج آپ داعش کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں مثلا رقہ سے, تو اس کو ریپلیس کس سے کریں گے؟ ریپلیس کس سے کریں گے؟ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل فورسز کے پاس جانا پڑے گا, تبھی وہ جا کے جو ہے وہ مکمل جو ہے وکٹری ہو سکتی ہے. جیسے افغانستان کے اندر بھی اگر آپ مسلسل اگر القاعدہ کے خلاف لڑتے رہیں گے اور جو وہاں پہ سیاسی اگر کوئی وہاں پر پولیٹیکل وہ ایونٹ وہ نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی وہ جنگ.
شکریہ سراج, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اب ہم بات کرتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کس طرح سے یہ وجوہات ہیں اور کیا عوامل ہیں جو کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتی جاتی ہیں. جہاں جہاں پر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی خلا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسری قوت اس کو پورا کرتی ہے, اور بد انتظامی کا, بے انصافی کا اور حکومت کا کی کمزوری کا جہاں پر کمی ہوگی وہاں پر ان طاقتوں کو ابھرتا ہوا آپ دیکھیں گے, یہ ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مصر کے بارے میں. بات کرتے ہیں مصر میں 2012 میں اخوان المسلمین کے غلبے والی پارلیمنٹ ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ عام انتخابات کرائے جا رہے ہیں اور 18 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے, 23 نومبر تک یہ انتخابی عمل مکمل ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے دور میں جب مصر میں قوانین صدر عبد الفتح السیسی کے حکم سے منظور ہوتے ہیں, انتخابی ضابطوں اور قواعد میں کس حد تک شفاف اور منصفانہ صورت ہو سکے گی؟ کیا صدر کا اثر و رسوخ ان انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یا غیر جانبدارانہ انتخابات ممکن ہوں گے؟ جی منظر بتائیے گا.
جی اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس کی تاریخ دیکھتے ہیں مصر کی, تو وہاں پر کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ صرف ایک آدھی دفعہ ہی ہوتے ہوئے دے دیے ہیں. تو اس صورت کے اندر جہاں پر کہ اگر ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور ان کو اگر سیٹ بیک ایسا ہو کہ میجورٹی بھی نہ مل پائے یا میجورٹی بیرلی ملے تو ان کے لیے کافی امبیرسمنٹ بنے گی. تو موسٹ پروبیبلی میں ایکسپیکٹ کم از کم یہ نہیں کرتا کہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے اور ریزلٹ جو ہیں ایسے ہی ہوں گے جس طرح کہ نارملی مڈل ایسٹ کی جو حکومتیں کراتی آئی ہیں کہ الیکشنز تو ہوتے ہیں لیکن پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون جیتے گا الیکشن میں. تو ایسی سینریو ایجپٹ میں بھی لگ رہی ہے کیونکہ اس وقت سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو ایجپٹ بھی جس طرح بھی آئی ایس آئی ایل کے ساتھ بھی ان کو مشکل ہے اور اپنے ملک کے اندر اندرونی حالات ان کے بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہیں, اکانومی ان کی ہر طرف سے پریشان کن حالت ہے, اور پھر ان کی انوالومنٹ تھوڑی بہت یمن کے اندر بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے سعودی عرب. تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ اس صورت کے اندر وہ ڈیسٹیبلائز ہونے دیں گے اپنے ملک کو. تو پروبیبلی الیکشنز ہوں گے لیکن ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ پہلے ہوتے آئے ہیں ایجپٹ میں.
سراج, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی نظر میں مصر میں انتخابات کے بعد زیادہ جائز مقام حاصل کر لے گا, لیکن گزشتہ انتخابات میں اخوان المسلمین ان کو اکثریت حاصل ہوئی تھی جن کی پارلیمنٹ بھی بنی تھی, اب یہ جماعت خلاف قانون قرار دی گئی ہے. تو اس سارے تناظر میں اور جس طرح سے منظر وسیم صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں وہاں جو مختلف جگہوں پر اس کے اپنے جو جسے کہنا چاہیے انگیجمنٹس ہیں, اس کے حساب سے یہ کس طرح سے انتخابات ہوں گے, ان کے بارے میں آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
اندر ایک ایسی پارٹی جو برسر اقتدار رہی ہے اور اس کو بائی فورس نکال دیا ہو
جی.
نکال دیا گیا ہو اور پھر اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہو اور پھر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی ہے
جی.
تو ظاہر ہے ایسے جو بھی انتخابات ہوں گے اس پہ سوالیہ نشان رہے گا ہر وقت. جب بھی اگر آپ جو بھی الیکشن کریں گے اس میں اقوان اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. نمبر ایک. نمبر دو, یہ انتخابات اس لیے اہم ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مصری عوام ہے وہ کیا سوچتی ہے. کیا وہ سیسی کی حکومت سے خوش ہیں؟ کیا ان کے جو اقدامات ہوئے ہیں ان سے وہ خوش ہیں؟ اسے کہ دیکھیے, اقوان المسلمین کا ایک پرٹیکولر ووٹ بینک تھا. وہ ووٹ بینک اب بھی ظاہر ہے وہ غم اور غصے کا شکار ہوگا. وہ ایک ووٹ بینک تھا, لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مصر کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کو آپ لبرل کہتے ہیں, سیکولر کہتے ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. وہ سیگمنٹ کیا سوچتا ہے؟ کیا وہ سیگمنٹ سی سی سے خوش ہے؟ سی سی کے دو سالہ کارکردگی کیسی رہی ہے؟ کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ تو انتخابات میں یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ان کی پاپولیرٹی آیا وہ بڑھی ہے یا اس کے اندر کوئی شکاف پڑی ہے. تو یہ انتخابات میں ویسے تو فرام دی پیورلی پولیٹیکل اینالسٹ پوائنٹ آف ویو اس میں بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے, اس لیے کہ اس میں اقوام کو اگر حصہ نہیں لیا جائے گا تو وہ غیر معنی ہو جائیں گے. لیکن ایجپشن عوام کی کیا سوچ ہے یا وہ کیا سوچتے ہیں ان دو سالوں میں سی سی کے بارے میں؟ کیا ان کی جو ہے وہ ان کی جو پرسپشن ہے اس میں کوئی چینج آیا ہے, یا وہ جو انہوں نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں کیا اس سے وہ ان سے خوش ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات وہ چیز طے کریں گے کہ آنے والے زمانے میں ایجپٹ کو کس سمت جانا ہے.
اچھا, ایک اور سوال مجھے کرنا ہے سراج صاحب آپ سے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ اپنے کام کو چھوڑ کے نکلے ہیں. منظر صاحب سے بھی ہماری یہی گزارش ہوتی ہے اور ہم معذرت بھی چاہتے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیے گا کہ عراق میں مسلح افراد نے 18 ترک باشندوں کو اغوا کیا ہے, اور اطلاعات کے مطابق یہ افراد فٹ بال اسٹیڈیم تعمیر کرنے والے عملے میں شامل تھے جنہیں بدھ کے روز شمال مشرقی عراق میں شیعہ اکثریت علاقے حبیبیہ سے اغوا کیا گیا. ترکی کے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ترک حکام اس معاملے کے متعلق عراقی حکام سے رابطے میں ہیں, اور داعش عام طور پر اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے یہ کہا جا رہا ہے. تو جب اس طرح کی یہ ساری صورتحال ہوتی ہے کہ کسی اور ملک کے باشندے کسی اور ملک میں گرفتار ہو جائیں اور اس کے پیچھے بھی ان انتہا پسند گروپوں کا ہی ہاتھ ہو, تو پھر ملک جو ہے دو ملک آپس میں اس طرح کس طرح اس تنازع کو حل کریں گے, کس طرح سے اس معاملے کو سلجھایا جائے گا؟
یہ میرے لیے سوال ہے.
جی جی سراج
جی, اصل میں ایسا ہے کہ دیکھیں یہ جو پچھلے دنوں ترکی میں اور ایران میں بہت چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اس کی دو تین میں بہت جلد آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو کاروائی ترکی نے پی کی کے اگینسٹ کی, یعنی کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف جو کاروائی کی, اس سے جو ہے ایران بہت نالا ہے. وہ ایران اس لیے نالا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ پی کی کے جو ہے وہ داعش کے خلاف جنگ کا ایک اہم جز ہے اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایران کو جو ہے بڑی 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 پرابلم ہے کہ ترکی جو ہے اس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ جو ایرانین میڈیا ہے اس میں کئی ساری ایسی رپورٹ جو ہے ٹرکش پریسیڈنٹ اردوغان کے خلاف چھپ رہی ہیں, اور یہ ایرانین اسٹیٹ میڈیا میں اس طرح کا کاروائی ہو رہی ہے. بلکہ بہت اگر جو لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ واقف ہیں تو جو اردوغان کی بیٹی ہے سمیہ, ان کے خلاف تو بہت ہی ذاتی طور پہ وہاں پہ الزامات لگائے گئے ایرانین میڈیا میں, جس کا ترکش پریسیڈنسی نے بہت برا منایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے ایران میں اس طرح کے جو ایک کیمپین چل رہا ہے ترکی کے خلاف یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جو ایرانین فارن منسٹر جواد ظریف ترکی جانے والے تھے وہ دورہ منسوخ ہو گیا, وہ دورہ کینسل ہو گیا. تو یہ جو جس علاقے میں یہ جو کاروائی ہوئی ہے ہر چیز کو داعش پہ بلیم کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بہت ہی سویپنگ جرنلائزیشن ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ان کو یہ ترکیوں کو اغوا کرنے میں وہ ملیشیاز کا رول ہو جس کا لنکس جو ہے ایران کے ساتھ ہے, اور ظاہر ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترکی کو بتائیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ کہ ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں. اور ترکی خوب جانتا ہوگا اس بات کو کہ کون ان لوگوں کے اغوا کرنے کے پیچھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پس منظر ہے ترکی اور ایران کے بیچ میں جو کلفشادیاں ہیں جو پرابلمز ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ہم جو دیکھ رہے ہیں, اس سے داعش شاید ملوث نہ ہو.
بہت بہت شکریہ سراج باب ہمارے ساتھ تھے. منظر آپ ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا. ایران اور عالمی طاقتوں اور امریکہ کا جو سمجھوتا ہوا یورپ میں, اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟
یورپ اس کو بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ریکنسیلیشن ہو جائے, کیونکہ ایک تو اکنامک ایک مارکیٹ اویلیبل ہو جاتی ہے جو کہ ایران کی صورت میں, پلس تھوڑی سی مڈل ایسٹ کے اندر ریلیٹیولی اسٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ڈیل کے تھرو. تو یورپ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بہتر ڈیل تھی اور اس سے زندگی ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے گی مڈل ایسٹ میں.
بہت بہت شکریہ, بالکل پورے وقت پہ ہمارا یہ کامنٹ بھی پورا ہوا. منظر وسیم صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے, منظر آپ کا بہت شکریہ. سراج جدہ سے ہمارے ساتھ تھے, سراج آپ کا بھی بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر میرے ساتھ ارسلان شریف اور گل رخ تھے, اور اس کے علاوہ انجینئرز راب میکلین اور جیکسن ویٹس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں دوبارہ. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ رکھیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.